الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 10 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, یعنی مسلمانوں سے کفار قریش نے کہا کہ لو کان خیر ما سبقونا الیہ, کہ اگر وہ بہتر ہوتا یعنی اسلام لانے میں کوئی بہتری ہوتی ما سبقونا الیہ تو نہ سبقت لے جاتے وہ ہم سے اس کی طرف. گویا کہ ان کفار قریش کا دعویٰ تھا کہ ہر چیز جو اچھی ہوتی ہے ہم اس کو پہلے اختیار کر لیتے ہیں, لہذا مسلمانوں کا اسلام کی طرف مائل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں, کیونکہ اگر اس میں بھلائی کوئی ہوتی تو ہم ان سے پہلے وہاں تک پہنچ جاتے. یہ ایک تکبر کی علامت بھی تھی, اس قول میں تکبر کی بو بھی آتی ہے, اور دوسرا ان کا احمقانہ یہ مقولہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو دنیاوی معاملات میں کسی اچھائی تک جلد پہنچ جاتا ہے وہ اخروی معاملات میں بھی جلد پہنچ جائے. بہرحال ایک تکبر کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ, اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی یعنی وہ قرآن کی ہدایت سے فیضیاب نہ ہو سکے فَسَيَقُولُونَ, تو عنقریب وہ کہیں گے هَذَا اِفْقٌ قَدِيم, کہ یہ تو پرانا ایک بہتان ہے. اِفْقٌ بہتان کو کہتے ہیں کہ پرانا بہتان ہے, یعنی یہ کہنا کہ ہم یہ بتوں کی عبادت غلط ہے, اسی طرح جو بتوں کی عبادت کرتا رہے گا وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا, یہ سب بہتان تراشی ہے اور قدیم بہتان ہے, گویا کہ پہلے بھی ایسا بہتان ہوتا رہا ہے. یہ کفار نے جملہ بولا, بلکہ یہ غیبی خبر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ فسیقولون, ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ قرآن پرانا بہتان ہے. تو یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہو پاتی تو وہ اپنے تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے صحیح چیز کے اندر عیوب و نقائص نکالنا شروع کر دیتا ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی یعنی توریت, امام اور رحمت, امام یعنی پیشوا تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ قرآن عظیم ایک کتاب ہے, مُصَدِّقٌ, تصدیق فرمانے والی ہے, یعنی ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, لسانا عربیا, عربی زبان میں, لینذر الذین ظلموا, تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. ظالموں کو ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا نزول فرمایا, یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ظالموں کو اس میں موجود یا اس میں بیان کردہ عذابات کی آیات سے اور پچھلی قوموں پر جو عذاب اللہ کا اجتماعی طور پر نازل ہوا اس کے بیان کے ذریعے ڈرایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایسا کیا اور قیامت تک ہوتا ہی رہے گا کہ مسلمان ان آیات کو پڑھتے رہیں گے, کفار سنیں گے, انہیں خوف محسوس ہونا چاہیے, اگر ہوگا اور وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ان کے لیے سعادت کی بات ہے, نہیں مائل ہوں گے تو آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لینذر الذین ظلموا, تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہوئے, وبشرى للمحسنین, اور یہ خوشخبری ہے نیکوں کے لیے, یعنی اس قرآن عظیم میں نیکوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. ان الذین قالوا, بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر استقامت پذیر رہے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے, یعنی اللہ تعالی پر ایمان لانا, ثم استقاموا, پھر اس پر استقامت پذیر رہے, یعنی مرتے دم تک مسلمان ہی رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اللہ کو رب تسلیم کر لینے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کر لیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, بلکہ جب ہم کسی کو اپنا رب تسلیم کر لیں, اپنا معبود تسلیم کر لیں, تو پھر جو وہ حکم دے رہا ہے اسے بھی پورا کرنا چاہیے, جن باتوں سے روک رہا ہے اس سے رک جانا بھی ہم پر فرض ہے. تو استقامت, اللہ تعالی کو رب کہہ کر اس پر استقامت کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو اس کے بعد جو شرعی تقاضے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ان شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ یہ کہہ دیں کہ یعنی کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور پھر چاہے وہ جتنی مرضی شرابیں پیئے، جوا کھیلے، سود لے، رشوت کا کام کرے اور غلط قسم کے کام کرتا رہے، نماز قضا کرتا رہے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا رہے، اور پھر اس کے لیے بھی انعام ہو جائے گا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلکہ مراد یہی ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور پھر استقامت پذیر رہے، یعنی مرتے دم تک ایمان کی حفاظت بھی کی، اور ایک مومن کے لیے جو شرعی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مکمل اور پورا بھی کرتے رہے، انہیں یہ انعام حاصل ہوگا. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، جو کچھ کیا. اب اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو تھا کہ ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو ایک قول ہے، عمل تو اس کے بعد آئے گا کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کچھ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے صرف اس قول کے بدلے میں سب کچھ نہیں مل رہا، بلکہ اس قول کے بعد کچھ عمل بھی کیا گیا ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرما رہا ہے. لہذا صرف قول کافی نہیں ہوتا، بلکہ قول کے بعد اس کے جو شرعی تقاضے ہیں انہیں عملی طور پر کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکل بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، علم دین سیکھنا ہے. اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہو گیا تو حج کی ادائیگی، اسی طرح جو حقوق العباد وغیرہ ہم پر فرض اور واجب قرار دیے گئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ تمام چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ جنت اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم کیا اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَاعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ. تو پہلے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر خاص والدہ کا تذکرہ کیا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی حقوق کے اعتبار سے. یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے تعظیم اور ایک ہے حق. تعظیم کے اعتبار سے باپ کا حق ماں پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ باپ شوہر ہے، اسے شوہر کی حیثیت سے ماں پر فوقیت حاصل ہے. تو تعظیم اگر کرنی ہوگی تو باپ کی زیادہ ہے، ماں کی اس کے مقابلے میں کم ہے. اور اگر حقوق کا معاملہ دیکھیں گے تو حق ماں کا زیادہ ہے، باپ کا کم ہے. اس میں اشارہ ہے، اور حدیث میں صراحتاً بیان ہوا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد، فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد، فرمایا تمہاری والدہ کا. پھر عرض کی اس کے بعد، فرمایا تمہارے والد کا، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے. تو شارحین نے اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل کے سوال کے جواب میں پہلے تین مرتبہ والدہ کا تذکرہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ماں کا مرتبہ باپ سے تین گنا زیادہ ہے. یہ حقوق کے اعتبار سے ہے، اسی لیے بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ پانی مانگے تو حق ماں کا زیادہ ہے کہ پہلے ماں کو پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد باپ کو پانی پلایا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی 1000 روپے کماتا ہے اور ماں باپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر، تو سمجھ لیں کہ 750 تقریباً ماں کو دیے جائیں گے اور باقی والد صاحب کو دیے جائیں گے. یعنی ایسی تقسیم ہوگی کہ 3% ماں کا ہوگا، 3 حصے ماں کے اور 1 حصہ باپ کا، کیونکہ 3 گنا ماں کے حق کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. ہاں، اگر ماں اور باپ ایک ساتھ حکم دیں گے تو اب ہے معاملہ تعظیم کا، کہ اب تعظیم کس کی جائے، تو پھر باپ کی تعظیم بہرحال زیادہ ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، پھر ایک دوسری بات کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بھی بیان ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. احسان کہتے کس کو ہیں؟ احسان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا کوئی خاص ہم ایک خدمت مقرر کر لیں، جی پاؤں دبانا یا ان کو تنخواہ ہاتھ میں لا کر دینا، بلکہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر قسم کی اذیت سے بچانا، پریشانی سے بچانا، دل آزاری سے محفوظ رکھنا، اور ان کے ہر قسم کے اس حکم کو پورا کرنا جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ تو غرض یہ کہ ماں باپ کو راحت و سکون پہنچانا اور دل آزاری یا تکلیف اور اذیت سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ احسان ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شریعت نے کوئی عمل ہم پر واجب قرار نہیں دیا ہے کہ تم ماں باپ کو پیسے لا کر دو گے، یہ احسان کی صورت ہے، یا روزانہ پاؤں دبانا تم پر لازم ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ماں باپ کو جس چیز کی حاجت ہے اور وہ حاجت ہم پوری کر سکتے ہوں تو اسے پورا کیا جائے گا، بشرطے کہ اس میں شریعت کا خلاف کرنا لازم نہ آئے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اگر کوئی حکم دیں گے اور وہ دائرہ شریعت میں ہے تو ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ ماں باپ کا وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، اور اس کو ترک کرنے میں کوئی نافرمانی کا پہلو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ کو پیسے کی محتاجی ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پیسہ والدین کو دیں، انہیں لباس چاہیے تو لباس آپ دیں گے، دوائی وغیرہ کی ضرورت ہے تو آپ دوائی لے کر ان کو دیجئے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی صورتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ماں باپ کو راحت و سکون پہنچانا اور انہیں ہر قسم کی اذیت و تکلیف سے محفوظ رکھنا، یہ ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال دے رہا ہوں، جیسے میمن کمیونٹی میں ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی ہوتی ہے، انہیں علیحدہ گھر لے کر دے دیا جاتا ہے، لڑکا لڑکی علیحدہ گھر میں رہتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی کوئی یہ صورت شریعت کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے کہ والدین کو آپ کو ساتھ بھی رکھنا ہوگا اور ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ اگر والد اصل دیکھیں وہی ہے کہ والدین کو راحت و سکون پہنچانا اور اذیت و تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ اگر ایک اولاد ایسی ہے کہ جو ماں باپ کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے کر اور ان کے آرام و آسائش کا مکمل طور پہ خیال رکھ رہی ہے، وقتاً فوقتاً ملتے بھی ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، یا ایک آدھ دن چھوڑ کر مصروفیت کے اعتبار سے اگر ملاقات کر لیتے ہیں، تو یہ والدین کے ساتھ احسان کی ہی صورت ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے چونکہ اپنے گھر میں والدین کو نہیں رکھا، علیحدہ رکھ دیا، تو گویا کہ آپ برا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ برا سلوک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور شریعت کس بات کا تقاضا کر رہی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے۔ بعض اوقات ہماری سوچ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ہماری عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن شرعی معیار اس کے مخالف نظر آتا ہے۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جیسی شادی ہوئی بیٹا علیحدہ ہو گیا، ماں باپ کو علیحدہ کر دیا، یہ کوئی شرعاً جرم نہیں ہے۔ اگر ماں باپ بھی اس پر راضی ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا تم علیحدہ رہ جاؤ، ماں باپ اگر بیٹا بیٹی علیحدہ، یعنی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہتا ہے اور ماں باپ اس کو اجازت بھی دیتے ہیں، خوش ہیں اور ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے، اور بیٹا اپنے ماں باپ کا خیال بھی کر رہا ہے، تو صرف علیحدہ رہنا کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ساتھ رکھنا چاہیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ رکھنے میں پرابلمس بڑھ جاتی ہیں، دور رہنے میں محبت قائم رہتی ہے۔ کہ ساتھ رہتے ہیں تو کچھ باتیں ناگوار ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کی زوجہ اور ماں باپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو مسلسل ساتھ رہنے کی بنا پر ذہنی ٹکراؤ بار بار ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ چڑچڑے پن کے اندر بدل جاتا ہے، لڑائی جھگڑے فسادات، اور نوبت بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے افراد اگر علیحدہ علیحدہ رہیں، کبھی کبھار ملاقات ہو تو لازم بات ہے کہ اتنی لمیٹڈ ملاقات ہوگی، اتنی مختصر ہوگی کہ ذہنی اختلاف ظاہر ہی نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا ہی نہیں، محبت سے آئے، پیار محبت سے ملے اور چلے گئے۔ اگر اس قسم کا معاملہ کرنے سے گھر کا سکون قائم رہتا ہو تو پھر علیحدہ رہنا افضل اور اولا ہے، کہ یہ علیحدہ رہنا والدین کی اذیت کو کم کر رہا ہے، اب زیادہ بڑھا نہیں رہا، ساتھ رہنے میں اذیت زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ساتھ رہیں گے تو بہتر ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات علیحدہ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک خود اپنا محاسبہ کرے، اگر والدین کو ساتھ رکھنے میں بہتری محسوس ہو رہی ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، اور اولا افضل یہی ہے کہ والدین کا سایہ سر پر قائم و دائم ہو، تو نور انا نور ہے، براہ راست روزانہ ان کی دعائیں لی جا رہی ہوں، ان کی زیارت کر کے فیضیاب ہوا جا رہا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کے اوپر محبت کی ایک نگاہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی اس کو 100 یا 70 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جب والدین گھر میں ہوں گے تو آتے جاتے بار بار نگاہ پڑے گی اور محبت بھری نگاہ ڈالیں گے اتنا ثواب، اور اگر دور ہوں گے تو یقینی سے بات ہے کہ کچھ عرصے بعد پڑے گی، وہ بھی باعث ثواب ہے لیکن اتنا ہی ثواب کم، روزانہ نظر پڑنا اور پھر ہفتے میں ایک بار پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. بہرحال تو غرض یہ کہ خود اولاد کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ والدین کو خوش رکھ سکتے ہیں اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کر سکتے ہیں. کم سے کم کے میں نے اس لیے لفظ عرض کیا کہ بتقاضائے بشریت بعض اوقات نادانستہ طور پہ والدین کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالکل کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ورنہ کم از کم یہ کوشش تو ہو کہ جتنا کم سے کم انسان انہیں مطلب تکلیف پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے، کم سے کم پہنچائے. یعنی ارادہ تو اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن محتاط انداز سے زندگی گزارنا کہ تاکہ والدین کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے جو وہ طریقہ بہترین اختیار کر سکتا ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ماں کے دو ادوار بیان کی ہیں کہ ایک اولاد کو پیٹ میں رکھنا، پھر دوسرا اس کی پیدائش کا، یہ دو دور کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا اور والدہ کے احسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ بچے تقریباً 6 ماہ کم سے کم بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ، 6 ماہ سے 9 ماہ، بعض اوقات 9 ماہ تک عام طور پہ ڈلیوری ہوتی ہے، تو 9 مہینے تک ماں بچے کو ایک آزمائش کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس وزن کو اٹھا کر وہ چلتی ہے، کام کرتی ہے، پھر احتیاطیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹیڑھا پاؤں نہ پڑ جائے، سیڑھی پہ احتیاط سے چلو، پاؤں نہ مڑ جائے، گڑھے میں پاؤں نہ چلا جائے، اتنی زیادہ احتیاطیں ماں کو کرنی پڑتی ہیں اور وہ بچے کو پالتی رہتی ہے، پھر اپنا خون جگر پلاتی ہے، یہی خون حیض جو نارمل حالت میں عورت کے ہر ماہ آتا ہے، جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور یہی خون حیض بچے کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ خون ماں کی غذا سے بنتا ہے، تو وہ جو کھاتی ہے اس سے جو خون بنتا ہے وہ بچے اس کو حاصل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھ کر خون جگر پلاتی ہے، اسے اپنا مطلب جسم کا جزو اس کو دے رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بچے کے مقرر کی ہے، اتنی قربانی دیتی ہے. اور پھر جب پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو ماں کو جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے یقینی سی بات ہے وہ ماں ہی جان سکتی ہے، مرد تو اس تکلیف کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کیفیت سے گزرتا نہیں ہے. اسی لیے ایک صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ایسے راستے پر 6 میل تک چلا ہوں کہ جس راستے پر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو گرمی کی وجہ سے کباب بن جاتا. تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کے جو جھٹکے سہے تھے، شاید یہ تیری خدمت اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، اس کے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.